السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 11 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آغاز کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو، ہمارے دماغ کو کھول دے اور اللہ کی آیات ہمیں سمجھ میں آنے لگے، اور جس مقصد کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا وہ مقصد ہمارے سامنے واضح ہو جائے تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا سکیں اور اس کے ان انعامات کے مستحق ہو سکیں جس کا وعدہ اس نے اپنی اس کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا ہے. دیکھتے ہیں آیت نمبر 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. وَكَمْ قَسَمْنَا، کتنی ہی بستیاں یا ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا. کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا. قسمنا کا لفظ آیا ہے، قسمنا ہلاک کی ہم نے یا ہلاک کر دی ہم نے. قاف سواد میم، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور ویسے اس کے معنی ہوتے ہیں جو لغوی تحقیق ہے اس کی، ہلاک کرنا، کسی چیز کو توڑ دینا، پیس ڈالنا، توڑ مروڑ کر ریزہ ریزہ کر کے تباہ کر دینا، کرشڈ کر دینا، میشڈ کر دینا. تو ذکر کس کا کیا جا رہا ہے کہ ایسے کون لوگ تھے، کون سی بستیاں تھیں یا کون اس کے رہنے والے تھے ان بستیوں کے، ان بستیوں کا ذکر ہے کہ جن کو تباہ اور برباد کر دیا گیا. تو تمہارے سامنے ان لوگوں کا بھی ذکر یعنی قرآن میں کیا جا رہا ہے تاکہ غور سے سنو کہ جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو ان کا حال کیا ہوا، یعنی عبرت کی نگاہ سے اس کو ہم کو پڑھنا ہے قرآن کو، کہ ہم اپنے بارے میں بھی اس میں ڈھونڈیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کن لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، فیہ ذکرکم میں احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ اپنے آپ کو ڈھونڈتے رہے قرآن میں. تو ہم بھی اپنے آپ کو ڈھونڈیں کہ ہمارا ذکر کن لوگوں کے ساتھ آتا ہے. تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینا. تو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ قوم نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بستیوں کو ہلاک کرنے کی وجہ کیا تھی، ان کی نافرمانی، ان کا اللہ کی آیات سے انکار کرنا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو، پیغمبروں کو نہ ماننا، ان کی نافرمانی کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، ختم کر دیا. فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے. کہنے لگے قالو یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ہی خطاوار تھے یا ظالم تھے. دو تین یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں اور ان آیات سے ایسے لگتا ہے کہ اب اہل مکہ کو یا سرداران قریش کو، یعنی آپ ان آیات میں دیکھیں کہ دھمکی، وارننگ، تنبیہ کی گئی ہے کس طرح سے، اور تقریباً پورا سورہ ہی اس پر مشتمل ہے کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، آپ کو شاعر اور مجنوں کہہ رہے تھے، اس قرآن کی آیات کو کہتے تھے کہ یہ جھوٹے افسانے ہیں، پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پچھلے قوموں کی تاریخ پر ذرا سا تم نظر ڈال لو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، یعنی پچھلی قومیں جو تباہ اور برباد ہوئیں تو دراصل یہ ان کا اپنا خود کا کیا ہوا ظلم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے پاس یاد دہانی کے لیے اپنی کتابیں بھیجی، اپنے رسولوں کو بھیجا، لیکن ان لوگوں نے الٹا کیا کیا کہ رسولوں کا مذاق اڑایا، کتاب کو نہ مانا۔ تو دیکھا جائے تو یہاں پر ہسٹری بیان کی جا رہی ہے، تاریخ کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور سب سے بہترین صحیح اور اوتھینٹک اگر کوئی تاریخ ہو سکتی ہے، ہسٹری ہو سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف قرآن کی ہسٹری ہے۔ تو پہلے ایسی بہت ساری قومیں تھیں جو یہ حرکت کر چکی ہیں، جو کہ ابھی تم لوگ کر رہے ہو، یعنی اے اہل مکہ تم جو حرکت کر رہے ہو، پہلی کی قومیں بھی ایسی حرکت کر چکی ہیں، اور اسی وجہ سے پھر ہم نے کیا کیا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اور اب وہی جرم کے مرتکب تم ہو رہے ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کر دے۔ کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، وہ بھی اپنے حق میں ظالم بنے ہوئے تھے، کسی اور نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یہاں پر، یہ ان کا اپنا قصور تھا، وہ خود کہہ رہے، یعنی جو لوگ برباد ہوئے تھے، ہلاک ہوئے تھے، انہوں نے خود کہا قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم ہی ظالم تھے۔ اور یہ جو یہاں پر احسو کی بات کی گئی ہے، احساس، ہم یہ لفظ بہت دفعہ استعمال کرتے ہیں، تو فلما احسو باسنا، جب ان کو پہنچا، جب ان کو احساس ہوا، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو پہنچا، تو ان کو لگا کہ محسوس ہوا، تو وہاں سے وہ بھاگنے لگے، تو کہا گیا کہ بھاگو مت۔ تو احسو احساس کے معنی میں، یعنی ان کو حواس کے ذریعے سے ادراک ہو گیا، کیونکہ احساس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حواس کے ذریعے سے ادراک کر لینا۔ تو جب انہوں نے عذاب یا اس کے آثار کو آتے ہوئے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، یا پھر ہو سکتا ہے کڑک یا گرج سنی ہو اور اس سے ان کو محسوس ہو گیا ہو، تو اس سے بچنے کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا، وہ راہ ڈھونڈنے لگے۔ کیونکہ یہاں پر یرکدون کا لفظ آیا ہے، اور رکدہ کے معنی ہوتے ہیں آدمی گھوڑے وغیرہ پر بیٹھ کر اس کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگا دے، تو اسی بنا پر پھر اس کے یہ لفظ استعمال ہونے لگا بھاگنے کے لیے۔ تو یرکدون بھاگنے لگے، را کاف دواد اس کا روٹ ورڈ ہے، ایڑی چلانا، گھوڑے کو ایڑی لگانا وغیرہ اس طرح سے۔ تو بہرحال انہوں نے جب عذاب کو محسوس کیا، یا عذاب کی انہوں نے ان کو کچھ سنگن مل گئی، تو وہاں سے پھر بھاگنے لگے، لیکن ان کا بھاگنا کچھ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ تو کہا گیا لا ترکدو، نہ بھاگو، ورجیو اور لوٹو، الا کس طرف، ما اترف تم فیہ، جس میں تم پڑے ہوئے تھے عیش و آرام میں، اپنے گھروں میں، مساکینکم، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ تو اس سے ایک اور بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کب اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، کب اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے، احکامات سے، رسولوں کی ہدایات سے، یا رسولوں کے لائے ہوئے طریقہ کار سے کب وہ غافل ہوتا ہے؟ جب بہت زیادہ وہ عیش و آرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ آرام دہ زندگی گزارتا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد اس وقت اور کچھ نہیں ہوتا سوائے عیش و آرام کے، تو اس وقت پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ تو اس لیے بہت ہی معنی خیز فکرہ ہے یہ، یعنی کئی اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ جب عذاب ان کے اوپر آیا، ان کے سر پر پہنچ گیا عذاب، تو ان کو معلوم ہو گیا کہ اب ان کی شامت تو آ گئی۔ تو بہت ہی معنی خیز فقرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ اب ذرا اچھی طرح اس عذاب کو معائنہ کرو، تاکہ کل کوئی اس کی کیفیت پوچھے تو ٹھیک بتا سکو، یا پھر اپنے وہی ٹھاٹ جما کر پھر مجلس سے گرم کرو، شاید اب بھی تمہارے جو تمہارا ایک جاہ و حشمت تھی، یا تمہارے نوکری کے لیے غلام کھڑے رہتے تھے، یا پھر اور بھی تمہارے لیے جو فیسلٹیز حاصل تھیں، تو وہ لوگ ہاتھ باندھ کر پوچھیں کہ کیا حکم ہے، یعنی عذاب کو دیکھ کر بھی، یا پھر جو بھی کچھ تم کو کرنا ہے، جو تم اس زمانے میں کر رہے تھے جب نبی کی دعوت کو تم جھٹلا رہے تھے، تو اب عذاب کو دیکھ کر کیوں بھاگنے لگے؟ ابھی بھی بیٹھے رہو، اپنی وہی مجلسیں جماؤ۔ اور آپ دیکھنا کہ جب عذاب آتا ہے تو کوئی اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، چاہے کتنی بھی اہم میٹنگ کیوں نہ چل رہی ہو، کتنے بھی کسی کے خلاف مشورے کیوں نہ ہو رہے ہوں، کوئی پلاننگ کیوں نہ کی جا رہی ہو۔ جب زلزلہ آتا ہے، یا زلزلے کا جھٹکا لگتا ہے، یا طوفانی بارش ہونے لگتی ہے اور پانی کا ایک ریلا سا بہ کر آتا ہے سیلاب کا، تو کوئی اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتا، ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ تو آج تم اس نبی کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہو، جو مجلسیں گرم کر رہے ہو، آپس میں پلاننگ کر رہے ہو، تو جب عذاب تم دیکھ لو یا عذاب دیکھو گے تو اس وقت پھر تم لوٹ کر اسی طرف جانا، اپنے انہیں عیش و آرام کی مجلسوں میں، اسی ٹھاٹ باٹ میں، اپنے غلاموں کے پاس جو تمہارے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے کہ جی حضور اب کیا حکم ہے، لیکن یہ کوئی چیز کام میں نہیں آتی جب عذاب آتا ہے۔ تو بہرحال پہلے قوموں کی ہسٹری بتائی گئی کہ جب ان کو ہلاک کیا گیا تو ان کا کیا حال ہوا تھا۔ تو اے مکہ والو، اے سرداران قریش، اے سرداران مکہ، تم اگر ہمارے نبی کا اس طرح سے مذاق اڑاؤ گے یا مذاق بناؤ گے تو تمہارا حال بھی وہی ہونے والا ہے۔ اور پھر اس وقت ان کی پکار کیا تھی، فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ یعنی جب عذاب نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تب ان کو ہوش آیا، اور انہوں نے پھر اس وقت چیخو پکار شروع کی یا بول اٹھے یا چلائے کہ ہم یہ خود ظالم تھے، ہم نے یہ شامت خود اپنے ہاتھوں سے بلائی۔ اور ان کو اعتراف کرنا پڑا، کیوں اعتراف کرنا پڑا؟ کیونکہ وہ عذاب آ چکا تھا ان کے اوپر، اور اس عذاب سے اللہ کے رسول نے ان کو خبردار کیا تھا، لیکن وہ کیا کرتے رہے، اندھے بہرے بنے رہے، بلکہ ڈھٹائی کے ساتھ مزید عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ مکہ والے بھی کیا کہتے تھے اللہ کے رسول کو، قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں، ہم دیکھ لیں، کہتے تھے کہ اچھا جس عذاب کا آپ ہم سے ذکر کر رہے ہیں وہ عذاب آپ لے کر کیوں نہیں آ جاتے؟ اور بالآخر جب وہ عذاب آدم کا، تو انہیں ماننا پڑے کہ سارا قصور ان کا تھا۔ کہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے فما زالت تلک دعواہم، دعویٰ کہتے ہیں دراصل چیخ پکار کو، یا استغاثے اور فریاد کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی سے مدد طلب کرنا۔ اور یہاں پر دراصل اس لفظ سے مراد ان کی چیخ و پکار ہے، جو اوپر بھی آیت میں ہم پہلے آیت میں پڑھ چکے ہیں، یعنی وہ اس طرح سے چیخ پکار کر رہے تھے یا کرتے ہی رہ گئے، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، کیونکہ عذاب کے آ جانے کے بعد چیخ پکار بے سود ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب زلزلہ آتا ہے تو کوئی انسان کتنا بھی چیخ لے، کتنا بھی پکار لے، کتنی بھی مدد کی درخواست کر لے، جو نقصان ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور پھر ان کا حال کیا ہوا، حسیدن خامدین کا لفظ آیا ہے، بڑا غور طلب جملہ ہے یہ بھی، یہ لفظ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مختلف مفسرین نے اس کے کیا معنی بتائے ہیں یا کیا معنی کیے ہیں۔ خامدین کہتے ہیں بجھے ہوئے ڈھیر کو، یہ اس کے اصطلاحی معنی ہے، اور خامیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے جو لغوی معنی ہے، آگ کے مدھم پڑ جانے کو کہتے ہیں، جس سے شعلہ ختم ہو چکا ہو مگر انگارہ نہ بجھا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب کھانا بن جاتا ہے تو جو کھانا بنانے والے ہوتے ہیں، جو کک ہوتے ہیں، وہ بڑی سی دیگ کو یا اس کے نیچے لکڑیاں بجھا دیتے ہیں، لیکن وہ انگارے اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کھانا پھر گرم رہتا ہے۔ تو بس سمجھے وہی خامدین اسی معنی میں آتا ہے، کہ آگ جل رہی نہ ہو، اس سے شعلے نہ نکل رہے ہوں، لیکن آگ بہرحال اس میں موجود ہو۔ تو آگ کا مدھم پڑ جانا، شعلہ تو ختم ہو چکا ہو مگر انگارہ بجھا ہوا نہ ہو۔ کوئلے جب آخر میں جلتے رہتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ اور ایک اور جگہ اس کے معنی جو بیان کیے گئے ہیں، خمود آگ کے بجھ جانے کو کہتے ہیں، اور حسید کٹی ہوئی کھیتی کو۔ اور عربی زبان میں ایک بہت ہی معروف جملہ ہے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں پر جو لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے ایک جملے کے تحت، تو یہ عربی زبان کا بہت ہی معروف جملہ مانا جاتا ہے، حسیدن خامدین، کہ اس لیے ہم نے ان کو کاٹی ہوئی گھاس اور بجھی ہوئی آگ کی مانند کر دیا۔ کیونکہ آپ تصور کریں ذرا کہ جب گھاس کاٹی جاتی ہے اور پھر ساتھ میں بجھی ہوئی آگ کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے، تو جس طرح سے گھاس کو کاٹ کر پھر اس کو ایک جگہ ڈھیر کر دیا جاتا ہے، بالکل وہ ڈرائی ہوتا ہے، گھاس خشک ہو جاتے ہیں وہ، اور ایک امبار سے لگا دیا جاتا ہے، ایک ڈھیر سا ہوتا ہے۔ اور پھر اس ڈھیر کو کیا کرتے ہیں، جب کچرا کوڑا کرکٹ جمع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یا گھاس کو جب کاٹتے ہیں ایکسٹرا گھاس کو، اور وہ گھاس سوکھی ہوئی بھی ہوتی ہے، اس کو ایک جگہ جمع کر کے ایک ڈھیر لگاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، اس پر آگ لگا دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اس امبار میں جب آگ لگا دی جائے تو وہ راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ تو ہم نے اس طرح ان کو خاک اور راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ تو قرآن کا ہر لفظ بہت ہی غور کرنے کے قابل ہے، ہر لفظ میں جو معنی پنہاں ہیں، ہم اس پر جتنا غور کریں اتنا اس کی گہرائی میں ہم جاتے جائیں اتنا مزید ہمیں اس کا ادراک ہوتا ہے کہ ہر لفظ میں کتنی گہرائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اپنے اندر بہت زیادہ گہرائی رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا کہ پھر ان کا حال ایسا ہو گیا کہ بالکل وہ راکھ کا ڈھیر بنے ہوئے تھے، کٹی ہوئی فصل جو ہوتی ہے پھر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ سب ختم کر دیا جائے۔ تو حسیدن خامدین، آگے دیکھیے آیت نمبر 16، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے۔ بہت اہم آیت ہے اور ہم شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس میں لائب اور لہو یہ لفظ شروع میں بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں اور پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو کوئی کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا، یعنی جو لوگ اس دنیا کی زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، سنجیدہ نہیں سمجھتے یا سنجیدہ نہیں ہوتے اس کے بارے میں، انہیں الرٹ ہو جانا چاہیے، ان کے لیے وارننگ ہے شاید میں کہ ہم نے اس دنیا کو، یہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ دراصل یہ ان لوگوں کے نظریات پر ایک تبصرہ کیا گیا ہے، اور ایسے لوگ آپ کو انسانی زندگی کے ہر ادوار میں مل جائیں گے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہو، یا آگے کے لوگوں کا زمانہ ہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہوں، یا آج کے دور کے لوگ ہوں۔ تو اس وقت تو مکہ میں وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر نہ کچھ توجہ کرتے، نہ اس کو سنجیدگی سے لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ انسان دنیا میں بس یوں ہی آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، جو وہ چاہے کرے، اس کی مرضی جو ہے، جیسا جینا چاہے ویسا جیے، اس سے کوئی باس پرس نہیں ہونے والی، نہ اس کو کسی کو حساب دینا ہے، اور چند روز کی زندگی ہے، بھلی گزارے یا بری گزارے، کہتے ہیں نا ہم لوگ بھی اردو میں جملہ، چار روزہ زندگی ہے، دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں، ایسا ہی کچھ ہے شاید، وہ اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے شعر۔ تو بہرحال بہت سارے لوگوں کے آج بھی، بہت سارے مسلمانوں کی بھی یہ سوچ ہے کہ چار دن کی زندگی ہے، اس میں بھی اتنی پابندیاں لگاؤ گے تو بھلا انجوائے کیا کر سکو گے، یہ زندگی تو انجوائے کرنے کے لیے، یہ تو کھیل دل لگی اور تماشا ہے، لعب۔ اور یہ لفظ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں کہ یہ جو لعب کہا گیا ہے قرآن میں کیوں بار بار ذکر کیا گیا ہے اس کا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، پچھلی آیات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو آخر ایسی کیا بات ہے؟ لاعبین کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یعنی ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو لعب اور کھیل کے لیے نہیں بنایا۔ اور پیچھے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم پیچھے کی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ بستیوں کا ذکر آیا تھا جن کو ہم نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو اب اس آیت میں دراصل یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جس طرح زمین اور آسمان اور اس میں کی جو مخلوق ہے، اس کی جو تخلیق کی گئی ہے، بڑی بڑی اہم حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے۔ یہ ایون بستیوں کو تباہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی تھا، کیونکہ ان کا بھی یہی گمان تھا کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، خوب انجوائے کرو، جتنا انجوائے کرنا ہے کر لو، جوانی دوبارہ نہیں آنے والی، زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی، یہی سوچ تھی ان کی، اور اس سوچ نے ان کو کہیں کا نہیں رکھا، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، لہٰذا ان کی بستیوں کو ہلاک کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، تباہ کیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ابس پیدا ہی نہیں کی، اگر کسی کا نقصان بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے فائدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ جو بھی توحید کا، رسالت کا یا آخرت کا منکر ہوگا، اس کو تو یہ عذاب کا مزہ چکھنا ہی ہوگا، اور یہ ساری سوچ جو ہوتی ہے کہ زندگی دو دن کی ہے، چار دن کی، اس کو خوب انجوائے کر کے گزارو، یہ دراصل یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو بھلے ہی زبان سے نہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، ہم رسول کا انکار کرتے ہیں یا آخرت کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کے عمل چیخ چیخ کر گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی میں منکر ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں آخرت کی، کیونکہ یہ آخرت کے جواب دہی کا احساس ہی تو انسان کو اپنی زندگی با مقصد گزارنے پر اکساتا ہے کہ یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، اس زندگی کا کچھ مقصد ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، آج مسلمانوں کی میجورٹی، ابھی آپ غیر مسلم کی تو بات چھوڑ ہی دیں، رہنے دیجیے ابھی اس کو ایک طرف، ابھی صرف آپ ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنی امت کے بارے میں، کہ آج کتنے ہمارے ایسے مسلمان بہن بھائی ہیں جن کی سوچ کیا ہے کہ بس صبح اٹھے، اپنی جاب پر گئے، جاب کی، اور زندگی کا بس ایک مقصد بنا لے کہ اپنی جاب اچھے سے کرتے رہے، ایک گھر بننا ہے، ایک گھر بن گئے تو دوسرا گھر بننا ہے، اور بس روزانہ زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے۔ بچے اچھا پڑھ لیں، اچھا لکھ لیں، اچھے عہدوں پر فائز ہو جائیں، گھر بہترین ہو، زندگی کا ہر قسم کا آرام عیش سب ہم کو میسر آ جائے، بس یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اگر یہی کچھ کرنا ہو تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا، لائبین، لعیب سے مشتق ہے، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا، اور لعیب ایسے کام کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی صحیح مقصد نہ ہو، جس کا یہ صحیح مقصد سے متعلق کوئی چیز نہ ہو۔ اللہ کا بھی ذکر آیا، لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین، اگر کوئی ہم کو کھلونا ہی بنانا ہوتا یا بنانا چاہتے ہم تو بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے۔ لعیب ایسے کام جس سے کوئی صحیح مقصد حاصل نہ ہو یا کوئی صحیح مقصد سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، اور لہو وہ بھی اس کام کو کہتے ہیں جسے کوئی صحیح یا غلط کوئی مقصد ہی نہ ہو، ہر مقصد سے خالی ہو، صرف وقت گزاری یا ایک انجوائمنٹ کا مشغلہ جس کو بنا لیا جائے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر اعتراضات کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، اور جو حق ہے اس کو نہیں مانتے، یا اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کا عمل جیسا کا ویسا ہی ہے اور فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا صرف کھیل کود کے لیے بنائی گئی ہے، انہیں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کھیل کود نہیں ہے دنیا، یہ فضول نہیں ہے، ذرا غور و فکر سے کام لو، تم کو کائنات کے ایک ایک ذرے میں قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی، ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی کس کس طرح سے صنعت، کس طرح سے کاریگری ہے، وہ تم دیکھو تو صحیح تاکہ تم اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ ہر کام میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور یہ سب کی سب جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، یہ سب اللہ کی ہم کو پہچان کروائیں کہ تم پہچانو تو صحیح اپنے خالق کو، کہ جس خالق نے تمہارے لیے ایسی نادر چیزیں پیدا کی ہیں وہ رب کیسے ہوگا۔ تو اس کی توحید کی نشانیاں تو ہر طرف پھیلی پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور و فکر کرو، دیکھو پہاڑوں کو، دریاؤں کو، آسمان کو دیکھو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، سب میں غور و فکر کرو، اس میں خاموش سبق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر کھیل کود ہی کرنا ہوتا تو پھر ہمیں یہ سب دنیا میں سارے جھمیلے کی ضرورت ہی کیا تھی، ہم کیوں یہ دنیا بناتے، پھر آخرت رکھتے، اور پھر گناہ اور ثواب کا معاملہ کرتے، یہ ضرورت ہی نہیں تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پھر۔ تو بعض مفسرین نے اس کا جو مطلب لیا ہے کہ اگر ہمیں کرنا ہی ہوتا، یعنی ہم ایک کھیل کے طور پہ بنانا چاہتے یا کھیل کود کے طور پہ یا تماشے کے طور پہ بنانا چاہتے، اگر ہم کرنے ہی والے ہوتے تو ہم اپنے ہی پاس سے کر لیتے، یعنی جو کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے تو اس کا ایک اہم مقصد تو دراصل حق اور باطل کی تمیز کرنا ہے، خیر اور شر کے درمیان فرق محسوس کرنا ہے۔ تو تم جو رب کی طرف ایک یہ باتیں منسوب کرتے ہو کہ دنیا کھیل تماشا ہے یا ایک کھلنڈرے کا شوق ہے، تو یہ تمہاری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے تمہارا یہ جملہ، کیونکہ دنیا کو کھیل تماشا سمجھنا دراصل یہ حق سے منہ موڑنا ہے اور باطل کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالی نے جو بھی چیز پیدا کی ہے سب میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کوئی ابس کام کرے۔ تو اگر ایسے ہی کھلونے ہی کے طور پر بنانا ہوتا تو اس صورت میں تو یہ ظلم ہرگز نہ کیا جاتا کہ خواہ مخواہ ایک انسان جو کہ احساس رکھتا ہے، جس کے اندر شعور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا دنیا میں اور اس کو پیدا کر کے بس اس کو چھوڑ دیا کہ اچھا تم اچھے کام کرو لیکن اس کا صلہ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. اور دوسری طرف ایک انسان ہے جس کو پیدا تو اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے، لیکن وہ اپنے شر کی وجہ سے، اپنی شر والی قوتوں کی وجہ سے دوسروں پر ظلم کرتا ہے، دوسروں پر ظلم ڈھاتا ہے. تو وہ جتنا چاہے ظلم کرتا رہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مقصد نہیں اور وہ کرتا رہے ظلم. تو ایسی ابس تو نہیں پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو دنیا صرف محض کھیل اور تفریح کے لیے نہیں بنائی گئی کہ کوئی ایک تکلیف اٹھاتا رہے اور دوسرا فائدے اٹھاتا رہے. کیونکہ اس زمانے میں دراصل سوچ یہ تھی، جو رومی لوگ ہوا کرتے تھے، تو رومی اکھاڑوں میں ایسے ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنے غلاموں کو یا عورتوں کو بھوکے شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا کرتے تھے، اور ایک بڑا میوزیم ہوتا تھا جس کو آج بھی کولوزیم کہتے ہیں، اور ابھی بھی اس کے ٹوٹے پھوٹے آثار وہاں پر روم میں موجود ہیں. اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. تو بڑے بڑے اکھاڑے بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے اسٹیڈیم بنے ہوئے تھے کہ وہ لوگ باقاعدہ میلہ لگاتے، سارے لوگ آ کر بیٹھتے اور دیکھتے، اور اس میں غلاموں کو اور عورتوں کو شیروں کے یا بھوکے درندوں کے پنجرے میں ڈال دیا جاتا. اب وہ ان کا کیا حال کرتے ہیں آپ تصور کریں. تو وہاں پر تو بندوں کو، اللہ کے جو بندے تھے، ان کو درندوں سے لڑوا دیا جاتا جو ان کی بوٹیاں نوش لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ جو جس کو جو دل چاہ رہا ہے وہ کرتا رہے، کہ ایک ظالم ہے، ایک دوسرا مظلوم ہے، ایک خوشحال ہے، دوسرا بدحال ہے، ایک سفر کر رہا ہے اور دوسرا عیش و آرام کر رہا ہے. تو یہاں دنیا میں جس کا جو دل چاہ رہا ہے، جس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے، اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہ ہو، ایسے ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ضرور اس کو کوئی نہ کوئی ایک انتظام کے تحت پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کھیل تماشا بنائے یا لگائے. یہ دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ پورا ایک مربوط سنجیدہ نظام ہے جس میں کوئی باطل چیز جم نہیں سکتی. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے. تو کہا کہ اول تو اس قسم کا کھیل اور کار ابس ہماری شان اور ہماری اعلیٰ صفات کے منافی نہیں، اللہ تعالیٰ کر ہی نہیں سکتا. اور بالفرض اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے بھی تو اپنے پاس ہی سے اس کا سر و سامان مہیا کر لیتے، یہ دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم کیوں اس میں اپنے بندوں اور بندیوں اور اپنی دوسری مخلوق کو کیوں لے آتے؟ تو یہ کوئی روم کے قدیم سلاطین کے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ اپنے تھیٹروں میں یا اپنے گراؤنڈ میں بھوکے شیروں کے آگے اپنے مظلوم غلاموں کو ڈال دیا کرتے تھے تاکہ ان کے چیر پھاڑ کا تماشا دیکھتے رہیں. اللہ ہمیں معاف کرے، استغفر اللہ. تو وہ لوگ دراصل اس دنیا پر جو لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا دار ہوتے ہیں، جن کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جن کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا، وہ اس دنیا کو اسی طرح کا کھیل تماشا سمجھتے ہیں. تو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، سرکش بھی ہیں، باغی بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، تابے دار بھی ہیں، ناشکر بھی ہیں، شکر گزار بھی ہیں، اور حق شناس بھی ہیں، اور حق کو نیچا دکھانے والے بھی ہیں. تو اگر ایسی حالت میں اس دنیا کے لیے کوئی ایک عدل والا دن نہ ہوتا، یا کوئی ایسا دن نہ ہوتا جس میں بدلہ دیا جائے، تو پھر کیا فائدہ تھا اس دنیا کا؟ تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ ایک عدل والا دن ہوتا، تو پھر یہ بھی وہ روم کے انہی تھیٹروں کی مانند ہو جاتا. تو اسی غلط خیال کی اس میں تردید کی گئی ہے کہ اپنی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ بہت ہی عادلانہ ہے، اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ضرور ہوگا، حق سربلند ہوگا اور باطل ختم ہو جائے گا. اگر کیونکہ ایسا نہ ہوتا تو پھر تو یہ دنیا ایک کھیل تماشا بن کے رہ جاتی، اور یہ چیز اللہ کی صفات کے خلاف ہے. لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، یعنی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کھیل تماشا بنانا ہی چاہتے تو ہم اس کا سر و سامان اپنے پاس ہی سے کر لیتے. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آدم اور ابلیس، حق اور باطل، ہدایت ضلالت، عدل ظلم، خیر شر، ظلم اور مظلومی، اس کی یہ قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے عدل اور رحم کے بالکل اپوزٹ ہے کہ وہ ایسی جگہ، ایسے میدان میں اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو اتار دے اور صرف دور سے دیکھتا رہے کہ اچھا یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں کرنے دو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عین اس عدل کے متقاضی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا دن قائم کریں جس میں ظالم کو سزا دی جائے اور جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں ان کو انعامات سے نوازا جائے۔ اور انا کنا فائلین، تو اسی باطل نظریے کی اس میں تردید ہے دراصل، یعنی اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے کہ دنیا کی جو مشرک قومیں تھیں، جیسے ان لوگوں نے اپنے دیوتاؤں کے تعلق سے جو تصور قائم رکھا تھا کہ اچھا یہ دنیا ایک نعوذ باللہ تماشا گاہ ہے اور دیوتا انہوں نے اپنے کھیل تماشے کے لیے دنیا بنائی ہے اور دور سے بیٹھ کر دیوتا اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ ہندو فلسفیوں میں جو نظریہ پایا جاتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ نے سنا ہوگا، چونکہ ہم لوگ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ بھگوان کی لیلا کہتے ہیں نا وہ لوگ، تو بھگوان کی لیلا سے تعبیر کرتے ہیں وہ لوگ، یعنی ان کے ہاں قیامت کا کوئی تصور واضح ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے خیال کیا کہ جس طرح دنیا کے بادشاہ اپنی تفریح کے لیے تھیٹر بناتے ہیں، اسی طرح ان کے جو غیبی دیوتا ہیں انہوں نے یہ دنیا بنائی ہے اور وہ اس میں کسی کو ظالم، کسی کو مظلوم، کسی کو قاتل، کسی کو مقتول بنا کر صرف تماشا دیکھتے ہیں اور اپنا جی بہلاتے ہیں۔ اور آج کے جو منکرین ہیں یا جو توحید کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، بھلے ہی وہ زبان سے نہ کہتے ہوں لیکن وہ قیامت اور عدل اور انصاف کے دن کو نہیں مانتے، اور ان کے دل کے اندر بھی یہی باطل تصور دراصل گھسا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بازیچے اطفال ہے، بس بچوں کا کھیل۔ قیامت کو مانے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ، یعنی جب تک انسان قیامت کو نہیں مانے گا تب تک اس کا پورا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر بیٹھے گا نہیں، اس لیے قیامت کا ماننا ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنی مکی صورتیں ہیں ان سب مکی صورتوں میں قیامت پر بہت زور دیا گیا ہے اور اس کے آنے کو یقینی بتایا گیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اس کا آنا یقینی ہے، ایسے ہو نہیں سکتا کہ قیامت قائم نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ میں اور قیامت بس اس طرح سے ہے، یعنی اپنے آپ نے اپنی دونوں انگلیاں بتائی تھیں۔ تو قیامت کا یقین کرنا ضروری ہے کیونکہ بغیر اس کے یقین کے ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہی بتایا گیا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔ مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ ایک دفعہ پورا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 16 سے 18 تک۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس ہی سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ مٹ جاتا ہے اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس کی بنا پر اپنے عقل کو وہ استعمال کرتے ہوئے، اپنی فطرت کو استعمال کرتے ہوئے وہ حق اور باطل کے فرق کو پہچانے، وہ شر اور خیر کو پہچانے، اور اس پہچان کی بنا پر وہ اللہ کی طرف آگے بڑھے، اللہ کی طرف جھک جائے، اس پر ایمان لے آئے اور پھر حق کا ساتھ دے۔ اور یہاں پر بھی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی بہت ہی قابل غور ہیں کہ ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں، یعنی دنیا میں شروع سے ایسا ضرور ہوتا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، ان کے ساتھ کتابیں بھیجیں، اور ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے باطل سرنگوں ہوتا ہے اور حق غالب آ جاتا ہے، اور جب حق کی چوٹ لگتی ہے تو باطل کا سر ٹوٹ جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باطل مٹ جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، اور باطل کی مثال جو دی گئی تھی سمندر میں جھاگ کی طرح دی گئی تھی کہ وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے اور جو اصل چیز ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو یدمغہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، دال میم غین ہے، کسی کو دماغ یا سر پر چوٹ لگانا۔ دماغ سر کی ایسی چوٹ کو کہتے ہیں جو دماغ تک پہنچ جائے، اور زہقن کے معنی ہوتے ہیں ختم یا ہلاک اور تلف ہو جانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ جو تخلیق کی ہے کائنات، اس کے مقصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہمیشہ حق اور باطل کا مورکہ پیش آتا رہتا ہے، اور اس مورکہ آرائی میں خیر اور شر کے درمیان جو آپس میں تصادم ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کو غالب کرتا ہے اور باطل سرنگو ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر یا سچ کو جھوٹ پر یا خیر کو شر پر مارتے ہیں، جس سے باطل ختم ہو جاتا ہے، جھوٹ کا جو راز ہے وہ کھل جاتا ہے اور اس کا بھیجا نکل جاتا ہے اور پلک جھپکتے ہی وہ نابود ہو جاتا ہے. آپ خود اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں تو آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ کیا تو ایک زمانہ وہ تھا کہ مکہ میں سب مشرکوں کے ہاتھ میں سب کچھ کاروبار تھا، اور تصور کر سکتے تھے بھلا کہ یہ وہی لوگ مسلمان جن پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ کھڑے رہ کر وہاں پر آزادی سے نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے، اور ایک دن ایسا آیا سبحان اللہ الحمدللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے معبود سارے بت توڑتے جا رہے تھے اور آپ کیا فرما رہے تھے، حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا. ان الباطل کان زہوقا، وہ لفظ ہم ملتے ہیں تو یہاں پر بھی زہق اس کے معنی ہوتے ہیں ختم کر دینا، ہلاک کر دینا. تو حق اسی طرح سے غالب آ جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، بھلے ہی کتنے ہی بڑے بڑے سپر پاورز اس کے لیے کوشش کر رہے ہوں، سارے لوگ سر جوڑ کر سر توڑ کر کوشش کر رہے ہوں، سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہوں، پلاننگ کر رہے ہوں حق کے خلاف، لیکن ان کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حق اللہ کی طرف سے ہے. اور حق کیا ہے؟ دراصل یہی دین، ہمارا دین، دین حق، یہ دین اسلام، سچائی، خیر، آخرت کو ماننا، یہ سب یہ حق ہی تو ہے دراصل. کیونکہ دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اگر آپ دیکھیں تو، کہ ایک رب کو مانا جائے، رسولوں کو مانا جائے، آخرت پر یقین کیا جائے کہ آخرت قائم ہونی ہے، قیامت آنی ہے، رسولوں کو، فرشتوں کو، کتابوں کو مانا جائے. اور پھر ان کتابوں کی تعلیمات کیا ہیں اگر ہم دیکھیں، رسولوں کی تعلیمات کیا ہیں؟ اچھا اخلاق، سچ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، ظالم کا ہاتھ روکنا، مظلوم کی مدد کرنا، خیر کا ساتھ دینا، شر کو روکنا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. تو پھر اللہ تعالیٰ باطل کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ بالکل نابود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. ایک اور چیز تھی جو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی تھی، آیت نمبر 11 ہی میں تھی، شروع میں یاد نہیں رہا. وَأَنشَأْنَا، انشانہ کا جو لفظ ہے قرآن میں، یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے انشانہ، کہ ہم نے اٹھایا، اور ایک لفظ ہے ہم جو لکھتے ہیں انشاءاللہ، تو اگر آپ انشانہ لکھتے ہیں تو اس کے معنی ہو جائیں گے اٹھانا، یا پیدا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جب بھی لکھیں تو الف اور نون الگ لکھا جائے گا اور شین، الف، حمزہ اور اللہ الگ لکھا جائے گا، انشاءاللہ. لیکن اگر آپ الف اور نون شین ساتھ میں لکھتے ہیں تو اس کا بالکل ہی غلط مطلب ہو جائے گا، بہت ہی الٹا مطلب ہوگا. تو اردو زبان الگ ہے، عربی زبان الگ ہے، اسی لیے روٹ ورڈ کا بھی ہم کو آنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے. نون شین حمزہ نشأ کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، اٹھانا، یہ جو یہاں پر آیا ہے انشانہ، اور ہم یعنی انشانہ ہم نے اٹھایا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پیدا کیا. اور انشاءاللہ، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. تو اللہ نے چاہا ایک الگ بات ہے، اور یہاں پر پیدا کرنا، اٹھانا ایک الگ بات ہے. تو جب بھی آپ لکھیں انشاءاللہ تو آپ اس کو اردو میں نہیں لکھیں گے، اس کا مطلب بالکل رانگ، غلط ہو جائے گا، بہت ہی الٹا ہو جائے گا. آپ جب اردو میں بھی انشاءاللہ لکھ رہے ہیں یا عربی میں بھی لکھیں، وہ ایک ہی جیسے لکھے آنا چاہیے، لکھا آنا چاہیے. الف نون آپ الگ لکھیں گے اور شین الف آپ الگ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آگے آئیے، آیت نمبر 19 دیکھیے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون. شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے. سبحان اللہ. یہاں سے دراصل اس آیت سے توحید کا ثبوت فراہم کیا جا رہا ہے، اور شرک جو کہ باطل ہے اس پر گفتگو شروع ہو رہی ہے. کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا اصل جھگڑا، اصل نزا ہی اللہ کے رسول سے کیا تھا؟ یہی توحید اور شرک۔ یعنی وہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کا یہ پورا نظام جس میں تم سانس لے رہے ہو، یہ کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ یہ کس نے بنایا، کس نے تخلیق کیا؟ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بامقصد اور حقیقت پر مبنی ایک نظام ہے، اور جس سے باطل ہمیشہ ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ تو اس نظام کا خالق، مالک، حاکم، رب صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو باطل ہے وہ یہ بہت سارے خدا جو تم نے بنا رکھے ہیں، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تو یہ سب باطل ہیں۔ اور اگر کوئی اس طرح سے مدعی ہے اللہ کے ساتھ، اس کی خدائی میں، تو یہ سب دراصل جھوٹ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی پیدا کیا کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ اور ومن عندہ، جو اللہ کے پاس ہے، یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے ذرا منہ نہیں موڑتے، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنا اور فرشتوں کا تھوڑا سا کمپیئر کریں تو ہم کچھ بھی نہیں دیکھا جائے تو فرشتوں کے سامنے۔ فرشتے تو آپ دیکھیں آسمانوں سے زمین پر ان کا یوں جانا آنا چلتا رہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو دفعہ جبریل امین کو دیکھا تھا اصلی شکل میں، تو آسمان ان کے پروں سے چھایا ہوا تھا، 600 پر تھے ان کے۔ یعنی کتنی بڑی شخصیت کے مالک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرشتوں کا ہمارا تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، اس کے باوجود فرشتے جب ایسی مخلوق ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قدرت اور طاقت دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے، اس کی تعریف سے تھکتے نہیں ہیں نہ تکبر کرتے ہیں۔ اصل میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے لا یستحسرون، استحصار میں تکان کا مبالغہ پایا جاتا ہے، اور اس سے دراصل وہ تکان مراد ہے جو کسی ناگوار کام کے کرنے سے لاحق ہوتی ہے۔ تو یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہ ہی منہ موڑتے ہیں، نہ تکبر کرتے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ سستی کرتے ہیں، نہ کاہلی کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا ان کے لیے ایک پسندیدہ کام ہے۔ اور ہم انسان، ہم تو تھوڑی سی عبادت سے ہی تھکنے لگتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، چونکہ ہم انسان ہیں اور بتقاضۂ بشریت انسان کو تھکان لاحق ہوتی ہے ایک ساتھ وہ جو کام کرتا رہتا ہے اس کی بنا پر، لیکن تکبر تو انسان میں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور جتنی اس کی استطاعت ہے کم از کم وہ اتنا تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اتنا تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے گن گائے، اتنا اس کی حمد و ثنا کرے، تسبیح کرے، اس کے آگے جھکے۔ تو اس سے مراد جو اللہ کے نزدیک جو رہنے والے ہیں، جو مقرب ملائکہ ہیں، تو فرمایا کہ وہ بھی اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کے اسی قرب کی وجہ سے جو ان کو شرف ملا ہوا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کبھی سرتابی نہیں کرتے، نہ کبھی تھکتے ہیں۔ اور دراصل یہاں پر مشرکین کے شک کا، وہم کا علاج بھی کیا گیا ہے، یعنی اس کی تردید کی گئی ہے، ان کی سوچ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں مان کر فرشتوں کو وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے، فرشتوں کی۔ اور ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ کے ہاں ان فرشتوں کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے، جو بات چاہیں منوا لیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ناز برداری میں ان کی ہر خواہش سن لیتا ہے۔ اور بعض مشرکوں کا خیال یہ تھا کہ جو دنیا میں نعمتیں ملی ہیں وہ بھی یہ فرشتوں کی وجہ سے ان کو ملی ہیں نعمتیں، اور آخرت کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ اگر مرنے کے بعد آخرت قائم ہوتی بھی ہے تو یہ فرشتوں کی بدولت ہی ان کو وہاں پر بڑا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم جن کے بل بوتے پر اکڑتے ہو یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تو ان کا تو خود کا یہ حال ہے، جن فرشتوں کو تم اتنے بڑے درجے دے رہے ہو، تو ان فرشتوں کا تو خود یہ حال ہے کہ وہ اللہ کی بندگی سے کبھی سرتابی نہیں کرتے، وہ صبح شام اللہ کی تسبیح تحلیل میں سرگرم رہتے ہیں، ایک لمحہ بھی توقف نہیں کرتے۔ اب یہاں پر غور و فکر کا مقام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم جن فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، وہ بیٹیاں نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، فرما بردار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹے اور بیٹیوں کی ضرورت ہی کیا پڑی ہے، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، اس میں کوئی ذوف کا کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اور بیٹے بیٹیوں کی تو ان کو حاجت ہوتی ہے جو ضعیف ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ تو معبود ہے, خالق حقیقی ہے, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے سہارے کی. تو اسی لیے کہا گیا جن کو تم نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہے اور جن کو تم بڑا مقام دیتے ہو تو وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ کے آگے جھکے جاتے ہیں. اور یہ جو فرمایا گیا کہ یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون, یعنی فرشتے رات دن تسبیح کرتے رہتے ہیں, یہ کسی وقت سست نہیں ہوتے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے, قرطبی نے اس کو بحر محیط میں نقل کیا ہے. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے کعب احبار سے پوچھا, اور یہ کعب احبار دراصل ایک بہت بڑے عالم دین تھے, یہودی تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے. تو کعب احبار سے پوچھا کہ کیا فرشتوں کو تسبیح کرنے کے سوا کوئی اور کام نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر دوسرے کاموں کے ساتھ ہر وقت کی تسبیح کیسے جاری رہتی ہے؟ کعب نے فرمایا, اے میرے بھتیجے, کیا تمہارا کوئی کام اور مشغلہ تمہیں سانس لینے سے روکتا ہے اور کام کرنے میں مخل اور مانے ہوتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ تسبیح فرشتوں کے لیے ایسی ہے جیسے ہمارا سانس یا آنکھ جھپکنا, کہ یہ دونوں چیزیں ہر وقت ہر حال میں جاری رہتی ہیں اور کسی کام میں مانے اور مخل نہیں ہوتی, یعنی ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتی. جیسے مثال کے طور پر ہم سانس بھی لے رہے ہیں اپنے آپ, یا پلکیں جھپک بھی رہی ہیں ہماری, اور ہم ساتھ میں کھانا بھی بنا رہے ہیں, یا ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور سانس بھی ہم لے رہے ہیں. تو فرشتوں کا تسبیح کرنا ایسے ہی ہے جیسے گویا کہ ہمارا سانس لینا, اور وہ کسی کام میں ان کے معنی نہیں ہوتا, یعنی وہ اپنا کام بھی جاری رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی بجا لاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے رہتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ سانس لیتے ہیں. سبحان اللہ, بہت اچھی تشریح کی انہوں نے. تو بہرحال فرشتے دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح, کم از کم جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے فرائض عائد کیے ہیں ہم ان کو ضرور ادا کریں, اور صبح شام کے اذکار ہم ضرور کریں. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون. کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی رب ایسے ہیں کہ بے جان کو بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرا رب بھی ہوتا تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر لفظ ینشرون ہے, آیا ہے ینشرون, اور ینشرون نشر سے نکلا ہے, انشار سے مشتق ہے, اور انشار کے معنی ہوتے ہیں بے جان پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کھڑا کرنا. اور قرآن میں دراصل عام طور پر یہ لفظ جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے, زندگی بعد موت کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی موت کے بعد کی جو زندگی ہوگی اس کے لیے یہ معنی دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو, کیا ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ کسی کو اٹھا کھڑا کریں, کسی مردے کو زندہ کر دیں, یا کسی بے جان چیز کو جاندار بنا دیں؟ یہ بات کی تو قائل مشرکین مکہ بھی تھے, وہ جانتے تھے کہ ان کے دیوی دیوتاؤں میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو پیدا کر سکتے ہوں, کسی کو اٹھا کھڑا کر سکتے ہوں, کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہوں, یا کسی بے جان چیز میں جان ڈال سکتے ہوں. تو اسی لیے سوال انہی سے کیا گیا ہے کہ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے جو خدا ہیں, انہوں نے جو شریک ٹھہرائے ہیں اللہ کے ساتھ مشرکوں نے, تو کیا بھلا وہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں, کسی کو اٹھا کھڑا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس کا واضح جواب یہی ہے. تو پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے, یعنی ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی خدا ہوتا, تو زمین کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا. اور آپ نے دیکھا کہ جب ایک گھر کے دو رہنما نہیں ہو سکتے, ایک اسکول کے دو پرنسپل نہیں ہو سکتے, تو پھر اس کائنات کا جو نظام ہم دیکھتے ہیں جو شروع سے چلا آ رہا ہے, تو واقعی میں اگر زمین اور آسمان میں دو معبود ہوتے تو کائنات کا تو پورا نظام ہی بگڑ جاتا, کہ ایک کی مرضی کچھ اور ہوتی, ایک کی مرضی کچھ اور ہوتی. اور پھر دو خدا ہونے کا مطلب ہی یہ تھا کہ پھر ایک کو لازمن دوسرے سے مشورہ کر کے کام کرنا ہے. اب ایک کا اگر مشورہ نہیں مانا گیا تو دوسرا لازمن اس سے ناراض ہو گئے, خفا ہو گئے, یا پوچھے گا کہ آپ نے مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا. خالق کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے. تو اسی لیے دو خدا نہیں ہو سکتے, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہے, اکیلا ہے, یکتا ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا کوئی ساجی, کوئی ساتھی نہیں. تو یہ شرک کی تردید ہے اصل میں. یہاں پر شروع سے لے کر ابتدائے آفرینش سے, یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے, بغیر کسی ایک لمحے کی توقف کے جو نظام چلتا آ رہا ہے، آپ دیکھیں سورج کا اس طرح سے صبح نکلنا، پھر غروب ہونا، چاند کا نکلنا، بارش کا ہونا، سمندر کا پانی کا جو انتظام ہے، نظام ہے، وہ اپنی جگہ قائم رہنا، ہواؤں کا چلنا، انسانوں کا پیدا ہونا، پھر مرنا، پھر نئے انسان پیدا ہونا، درخت، پیڑ، پتے، پودے، یہ سارا جو نظام ہے، بڑے بڑے ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور یہ سب گھوم رہے ہیں۔ تو آپ تصور کریں ذرا کہ جو نظام شروع سے چلتا آ رہا ہے، کبھی اس میں ذرا سی کوئی کمی بیشی نہیں آئی، کیونکہ اگر ذرا سی کچھ کمی بیشی آ جاتی تو یہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے، دونوں کا آپس میں تصادم ہو جاتا۔ اگر دو خدا ہوتے یا کئی خدا ہوتے تو نتیجہ اس کا سوائے ابتری کے اور کچھ نہ نکلتا، ایسا نظام قائم ہی نہیں رہ سکتا تھا، ایک لمحہ بھی قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ تو یہ سب سے بڑی اس بات کی نشانی ہے کہ مطلب رب، خالق، مالک ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، صرف ایک ہی خالق اور مالک کا حکم چل رہا ہے، نہ وہ کسی کو جواب دے ہے، نہ اس کو کسی سے مشورے کی ضرورت ہے، سب کچھ عطا کرنے والا، دینے والا وہی ہے، رب العالمین ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں۔ تو خالق ہونے کی پہچان یہ بھی ہے کہ خالق کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوتا، بلکہ مخلوق جواب دہ ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابع اور فرما بردار ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی پوچھ سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور وہ خالق ہے، وہی ہر ایک سے حساب کتاب لے گا، تو پھر بھلا کیسے کوئی اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ ام اتخذ من دونہ آلہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون۔ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے رب بنا لیے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، یہ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے، اور اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کوئی دلیل لاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو عقلی دلائل دیے اور نقلی دلائل بھی دیے کہ آج تک جتنی کتابیں ہیں، کتابوں میں بھی تم دیکھ لو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم عقل سے سوچو کہ اگر دو خدا ہوتے تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا، سب چیزیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، پاش پاش ہو جاتی، یہ عقلی دلائل تھے۔ اور یہ نقلی دلائل کیا ہے کہ اگر تم کوئی کتابیں دیکھ لو، کوئی کتاب، ایون تورات میں، انجیل میں اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن آپ کو کہیں پر بھی یہ جملہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرو، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرو، اتنی تحریف وہ بھی نہیں کر سکے ابھی تک۔ تو تمہیں نقلی دلیل بھی کہیں سے کوئی نہیں ملے گی، جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کو دیکھو تم، جو اللہ کی طرف سے آئی تھیں، جو پیغمبروں پر، پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی تھیں۔ تو کوئی بھی کتاب نکال کر دکھا دو کہ اس میں ایک اللہ خالق و زمین کے سوا کوئی دوسرا بھی ہے، اس کا کوئی شریک۔ اس میں اگر تم کو ذرا سا بھی شبہ ہے تو تم خود کتابیں نکال کر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں یہ کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ تم بندگی میں کسی اور کو بھی شامل کر لو۔ پھر تم نے یہ کیا بنا رکھا ہے اپنے دل سے سوچ سمجھ کر، خود ہی سے اپنی عقل لڑا کر کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ٹھہرا لیے؟ تو نہ کوئی عقل سے دلیل ملتی ہے اور نہ کوئی نقلی دلیل ہے، یعنی آسمانی کتابوں میں بھی کوئی دلیل نہیں ملتی، نہ کوئی شہادت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو منہ موڑے ہوئے ہیں، ان پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ تو ان کی بات پر ان کا توجہ نہ کرنا علم پر نہیں بلکہ جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ جو بھی بات وہ کرتے تھے بغیر کسی دلیل کے کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر بات کو دلیل سے پیش کر رہا ہے، کیونکہ وہ حقیقت سے بے خبر لوگ ہیں، لیکن وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، بس تم لوگ میری بندگی ہی کرو، یعنی بس اللہ ہی کی بندگی کرو۔ ہر رسول کی یہی دعوت تھی، اور وہ رسول کی طرف یہی وحی کی گئی تھی کہ صرف اللہ ایک ہے، واحد ہے، لہٰذا اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے آگے جھکا نہ جائے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر فرشتوں کا ذکر آ گیا ہے پھر، کہ کیونکہ مشرکین عرب دراصل فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو ان لوگوں نے دراصل فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اور ان کو معبود بھی بنا لیا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ اللہ کی اولاد ہیں اسی لیے وہ فرشتوں کی پرستش کرنے لگتے تھے یا خوش آمد کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے، عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کے ہاں ان کے سفارش کریں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذی عزت بندے ہیں اور اس کے فرمانبردار ہیں۔ اور بیٹے بیٹیوں کی ضرورت تو اس وقت پڑتی ہے جب انسان پر زوف طاری ہو، ضعیفی آ جائے، کمزوری آ جائے، اور ایسی ضعیفی کمزوری صرف انسان کو لاحق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے اسے اولاد کی کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بار بار اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب آگے جو مضمون آ رہا ہے اس میں سفارش اور شفاعت کی بات کی گئی ہے، تھوڑا سا ہم کو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، تھوڑا سا غور سے دیکھیے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یہاں پر دراصل پہلی بات تو یہ کہ اس عقیدے کی بھی تردید کر دی گئی جو وہ سمجھتے تھے، کفار مکہ، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر وہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی یہاں ہماری سفارش کریں گے یا یہ اللہ کی اولاد ہے نعوذ باللہ، اس بنا پر وہ ان کی خوش آمد میں لگے رہتے تھے، ان کو اپنا شفیع یعنی سفارشی مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، اور اسی طرح سے سورہ زمر میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، تو ان دونوں باتوں کی تردید کر دی گئی ہے، ریجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ نہ وہ سفارشی ہیں اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہم ان کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا کچھ پیغام پہنچا دیں گے یا ہمارے سفارش کروا دیں گے یا ہمارے لیے کچھ جگہ بنا دیں گے۔ تو یہاں پر دراصل قرآن شفاعت کا جو مشرکانہ عقیدہ ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور زور کس بات پر دیتا ہے کہ تم جن کو شفیع قرار دے رہے ہو وہ علم غیب نہیں رکھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تمہارے آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی غیب والی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں جو ہر چیز کا علم رکھتی ہو، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، ایون کوئی پتا نہیں گرتا درخت سے لیکن اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ تو سفارش کرنے کا جو پھر حقدار ہو سکتا ہے یا غیر مشروط جو سفارش کرنے والا ہو سکتا ہے جس کے آگے کوئی شرط نہیں ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا۔ ہمارے یہاں پر جو سوچ پائی جاتی ہے کہ اچھا فلاں پیر، فلاں ولی، فلاں بزرگ اور فلاں لوگ ہماری سفارش کروا دیں گے، بس ہم تو ان کا دامن پکڑ کر سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ بہت ہی غلط عقیدہ اور غلط سوچ ہے۔ اب اس کا جو صحیح عقیدہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلے ہم شفاعت کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ شفاعت کا جو مصدر ہے شفعن ہے، شین فا عین، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا اور جوڑنا، اور اگر آپ اس کو ایسا سمجھ لیں جفت بنانا، جفت طاق اور جفت سمجھتے ہوں گے نا، جفت دو چار چھ اس طرح سے، اور طاق تین پانچ، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا، جوڑا نہیں ہوتا وہ طاق کہلاتا ہے، اور جفت جس کا پیر ہو ٹھیک ہے. تو شفعن کس کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا اور جوڑنا, یعنی جفت بنانا. شفاعت کا مطلب ہے کسی کمزور آدمی کی مدد کے لیے کسی بڑے آدمی کا ساتھ مل جانا, یا دوسرے لفظوں میں سفارش کرنا. ایک بار اور سن لیجیے, کسی کمزور آدمی کی مدد کے لیے کسی بڑے آدمی کا ساتھ مل جانا یا دوسرے لفظوں میں سفارش کرنا, یہ شفاعت کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, اب سفارش میں سفارش کرنے والا ضرورت مند کا ساتھی بن جاتا ہے, جوڑا بن جاتا ہے, جوڑ بن جاتا ہے. اسی لیے اسے عربی میں شفیع کہتے ہیں, شفیع, شین فے یہ عین. اور جس کے لیے سفارش کی جائے اسے مشفوع کہتے ہیں, میم شین فے واو عین. اب یہاں پر آپ نے قرآن میں ایک لفظ پڑھا ہوگا وشفع والوتر, قسم ہے جفت راتوں کی اور طاق راتوں کی. ٹھیک ہے, وشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. تو وہاں پر جو شف کا لفظ آیا وشف والوتر, قسم ہے جفت راتوں کی اور طاق راتوں کی, تو یہ شف کیا ہے, شفی کس سے بنا ہے, شف ان کس سے بنا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا یا جوڑنا, یعنی پیر بنا دینا, جوڑا بنا دینا. اب اس کا صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے, سفارش کون کرے گا, یعنی شفاعت کون کرے گا, شفاعت کس کے حق میں ہوگی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للہ شفاعت جمیع, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے, سورہ زمر کی آیت نمبر 44 میں. اب یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے, تو پھر ہمارے یہاں پر یہ جو عقیدہ آتا ہے وہ کہاں سے آ گیا کہ فلاں ہماری سفارش کروائے گا, فلاں ہماری شفاعت کروائے گا. اس وقت تو کوئی کسی کو مجال ہی نہیں ہوگی کوئی سفارش کر سکے, کوئی شفاعت کر سکے, کیونکہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس وقت اس قدر غصے میں ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے نہ بعد میں ہوں گے. یہ سب بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں. بڑے بڑے جو انبیاء کرام ہیں وہ سب اپنی اپنی جان کی امان طلب کر رہے ہوں گے. لوگ شفاعت کی تلاش میں نکلیں گے, آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے, نوح علیہ السلام انکار کر دیں گے, ابراہیم علیہ السلام انکار کر دیں گے, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے, تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت رسول جو مبشر ہیں, نذیر ہیں, محسن ہیں, ہادی ہیں, شفیع ہیں, سید الانبیاء ہیں, خطیب الانبیاء ہیں, صاحب کوثر ہیں, صاحب مقام محمود ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آگے بڑھیں گے اور فرمائیں گے آج میں ہی شفاعت کا اہل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذن شفاعت کے لیے عرش الہی کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے جب تک اللہ چاہے گا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے. آپ سجدے میں خوب حمد و ثنا بیان کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے گا. یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. جب اذن شفاعت ملے گا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, آپ کی شفاعت سنی جائے گی اور قبول کی جائے گی. یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو اللہ اجازت دیں گے تب شفاعت ہو سکے گی, اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اسی کے حق میں شفاعت قبول ہوگی. یعنی وہاں پر ہر کوئی آ کر ایرا غیرہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا میرے سفارش کروا دیجیے, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ فلاں کی تم سفارش کرو, اور جس کو کہیں گے کہ تم کرو تو پھر اس کے حق میں سفارش ہوگی یا شفاعت ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور احادیث کو سامنے رکھ کر, صحیح احادیث کو سامنے رکھ کر شفاعت کا کیا کانسیپٹ ہے. جیسے کہ ابھی آپ کو سنایا کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی کہ آپ سفارش کریے یا شفاعت کریے. ایک بہت ہی طویل حدیث ہم کو ملتی ہے, لیکن جب تک وہ حدیث ہم پڑھنا لیں یا سننا لیں ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تھوڑا میں فاسٹ پڑھوں گی کیونکہ بہت طویل حدیث ہے, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے تمام انسانوں کے ایک ہموار میدان میں جمع فرمائے گا جہاں پکارنے والا انہیں آسانی سے پکار سکے گا اور دیکھنے والا آسانی سے دیکھ سکے گا. سورج قریب آ جائے گا جس کی وجہ سے پریشانی اور تکلیف ناقابل برداشت ہو جائے گی. لوگ آپس میں کہیں گے دیکھو کیسا سخت وقت آن پہنچا ہے, کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہارے رب کے حضور سفارش کر سکے تاکہ حساب کتاب شروع ہو. باہر میں مشورے کے بعد لوگ کہیں گے کہ ہمیں آدم علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ ابو البشر ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا, اور آپ نے اپنی روح پھونکی, فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا. آج آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں. آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام کہیں گے, آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا نہ اس کے بعد ہوگا. مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا اور میں نافرمانی کر بیٹھا, جس وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے. یا اللہ مجھے معاف فرما, یا اللہ مجھے معاف فرما. تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ, نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے, اے نوح, آپ پہلے زمین کی طرف سب سے پہلے رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید میں شکر گزار بندہ کہا ہے. اپنے رب کے حضور ہمارے سفارش کر دیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے. نوح علیہ السلام کہیں گے, آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور وہ ہلاک ہو گئی, اس لیے مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے. یا اللہ مجھے معاف فرما, مجھے معاف فرما. تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ, ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے, اے ابراہیم علیہ السلام, آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل اللہ ہیں. آپ رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے, آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں آیا نہ اس کے بعد آئے گا. میں نے 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہ لے. یا اللہ مجھے بچانا, یا اللہ مجھے بچانا. میرے علاوہ تم کسی اور کے پاس جاؤ, موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, شاید وہ تمہاری سفارش کر سکیں. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے, اے موسیٰ, آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے آپ کو فضیلت عطا فرمائی اور آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر فضیلت دی. آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجیے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے, آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غصے میں آیا نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئے گا. میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے حکم نہ تھا, جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے. یا اللہ مجھے بچانا, یا اللہ مجھے بچانا. تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. چنانچہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے, اے عیسیٰ, آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کا فرمان ہے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا اور اللہ کی روح ہیں. آپ نے بچپن کی عمر میں گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کی. آج ہمارے لیے اللہ کے حضور سفارش کر دیجئے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے, آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی غصے میں آیا نہ اس کے بعد کبھی غصے میں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی گناہ کا ذکر نہیں فرمایا. جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے, میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. چنانچہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں. اپنے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش فرما دیجیے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے. چنانچہ میں میدان حشر سے چلوں گا اور عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب عزوجل کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمے میرے دل میں ڈال دیں گے جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلائے. پھر ارشاد ہوگا, اے محمد, اپنا سر اٹھائیں اور سوال کریں, آپ کو عطا کیا جائے گا. سفارش کریں, آپ کی سفارش سنی جائے گی. میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی. میں اتنے آدمیوں کو جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا. دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدے میں گر پڑوں گا. پھر اس وقت تک سجدے میں پڑا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. پھر کہا جائے گا, اے محمد, سر اٹھاؤ, بات کہو سنی جائے گی, سوال کرو دیے جاؤ گے, سفارش کرو قبول کی جائے گی. چنانچہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی. میں اس کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں لے جاؤں گا. اسی طرح 3-4 بار ہوگا. راوی کہتا ہے, مجھے یاد نہیں تیسری یا چوتھی بار سفارش کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے, یا اللہ, اب تو جہنم میں کوئی بھی موحد باقی نہیں رہا سوائے ان لوگوں کے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہے, یعنی جنہیں قرآن کے حکم کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. اس سے یہ حدیث سے ہمیں بات جو معلوم ہوئی کہ کیسا اس وقت عالم ہوگا, نفس نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت کی تکلیف سے محفوظ رکھے. تو ایک بات جب معلوم ہوئی کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہوں گے کہ بڑے بڑے جو انبیاء کرام ہیں, اولو العزم پیغمبر, ان کو بھی اللہ کے حضور سفارش کی جرات نہیں ہوگی. اب آپ سوچ لیں کہ بھلا جب اس وقت بڑے بڑے انبیاء خوف زدہ ہوں گے, اپنی جان کی امان طلب کر رہے ہوں گے، تو اس وقت پھر جو عام اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ ہم بیان نہیں کر سکتے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اب اگر ایسے وقت میں کوئی شخص یہ سوچے کہ اچھا فلاں پیر، فلاں ولی، فلاں بزرگ، عبد القادر جیلانی یا معین الدین چشتی یا خواجہ غریب نواز یا کوئی اور بھی، جو بھی نام آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں، سوچ لیجئے کیا وہ سفارش کر سکتے ہیں؟ بات جس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہونے کے باوجود بلا اجازت سفارش نہیں کر سکیں گے، بلکہ جب اللہ تعالی کی طرف سے ان کو شفاعت کی اجازت ملے گی اور اس کے لیے وہ نامعلوم مدت تک سجدے میں پڑے رہیں گے، خوب اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں گے، جب اللہ تعالی چاہیں گے تب ان کو اجازت ملے گی۔ اب آپ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ اللہ تعالی نے دنیا ہی میں اللہ کے رسول سے کیا ہے، اس کے باوجود آپ کو سفارش کرنے سے پہلے اجازت حاصل کرنی پڑے گی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لیں گے، ہم تو امت محمدیہ ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے رسول کا دامن تھام لیں گے، لہٰذا بس وہ ہم کو بخشوا لیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو جو صرف موحد ہوں گے، یعنی جو توحید کا اقرار کرنے والے لوگ ہوں گے، انہی کے حق میں سفارش ہو سکے گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا۔ اب کون بھلا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے مریدوں کو یا اپنے جو قریبی لوگ تھے ان کو بخشوا لے گا یا جہنم سے بچا لے گا؟ تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی لامحدود تعداد جہنم سے نکالنے کی اجازت نہیں دیں گے، بلکہ ایک حد مقرر کی جائے گی، آپ صرف ان ایمان والوں کے درجوں کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال سکیں گے جو واقعی میں نیک لوگ ہوں گے، ایمان والے لوگ ہوں گے، غلطی سے جن سے کچھ غلطی سرزد ہو گئی ہوگی۔ تو بھلا بتائیے کہ کوئی اور انسان وہاں اس کی یہ ہمت ہو سکتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے مرید تو لاکھوں کی تعداد میں، میں سب کو نکلوا لوں جہنم سے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے رسول نہیں نکال سکتے، ان کے لیے حد مقرر کر دی گئی ہے، تو کوئی عام شخص کیسے نکال سکتا ہے، چاہے کوئی وہ ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر چوتھی بات جو بات معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ سفارش کا فائدہ صرف عقیدہ توحید پر مرنے والوں کو ہوگا۔ جب جہنم سے سارے توحید پرست نکل آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، اور جو لوگ رہ جائیں گے وہ وہی ہوں گے جن کو قرآن نے روک دیا ہے، یعنی مشرک لوگ، تو اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی ولی سفارش نہیں کر سکے گا۔ سفارش کرنے والا صرف اس کے لیے سفارش کرے گا جس کے لیے اللہ تعالی کی اجازت ہوگی۔ تیسرا ہے، مشرک کے لیے قطعاً کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے وہ اسلام کا صحیح عقیدہ جو شفاعت کے تعلق سے ہے۔ اب اس کے لیے جو خصوصی اعمال ہیں کہ شفاعت اگر چاہیے تو کیا کرنا ہوگا، تو پہلے قسم ان لوگوں کی ہوگی جو جہنم میں داخل ہوئے بغیر مختلف اوقات میں جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے۔ پھر جو پہلی قسم کے لوگ ہیں وہ مزید اور چار گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں، جن کے لیے ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ اللہ کے رسول ان کے لیے سفارش کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفارش ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہوں گے جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اعمال صالحہ وہ ذریعہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی سفارش ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی شفاعت کسی بھی شخص کو ایمان اور عمل صالحہ سے بے نیاز نہیں کر سکتی، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو چاہیں مرضی کریں اور اللہ کے رسول کا دامن ہم تھام لیں گے اور اللہ کے رسول ہم کو نکال دیں گے، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے، شفاعت کا سب دار و مدار ایمان اور عمل صالحہ پر ہوگا۔ جتنا انسان کا ایمان مضبوط اور قوی ہوگا، جتنی اعمال صالحہ کی کثرت ہوگی، اتنی جلدی وہ اللہ کے رسول کی شفاعت سے فائدہ اٹھا سکے گا، اور جس کا جتنا ایمان کمزور ہوگا، اعمال صالحہ کم ہوں گے، وہ اتنی ہی دیر میں اللہ کے رسول کی شفاعت سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، قیامت کے روز قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ بس قرآن مجید کی تلاوت کا جتنا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے سفارش ہو سکے تو قرآن سفارشی بن کر آئے گا، قرآن ہماری خود سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت، آپ کا ارشاد ہے مسلم کی حدیث ہے کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی، یعنی اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ یا اللہ اس کی گناہ معاف فرما اور اسے جنت میں بھیج دے۔ پھر ایک اور اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے ابن ماجہ کی حدیث، صحیح حدیث سورہ ملک کی کثرت سے تلاوت. آپ کا ارشاد ہے کہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے. سبحان اللہ. پھر تہجد کا اہتمام. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی تھی کہ میرے سفارش حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیا کرو. تو یاد رہے کہ نفل نمازوں میں سے تہجد کی نماز سب سے افضل ہے. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، دونوں مسلم کی حدیث ہیں. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، کثرت سجود سے. ٹھیک ہے. پھر صبح اور شام 10-10 مرتبہ درود شریف پڑھنا، یہ بھی سفارش کا باعث بن سکتا ہے. پھر اذان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنا، جو آتی ہے نا دعا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعث مقام محمود الذی وادہ، یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وسیلہ مانگا، یعنی دعا کی، تو قیامت کے روز اس آدمی کے لیے شفاعت کرنا میرے ذمے ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے. 3 مرتبہ جنت کا سوال کرنا روزانہ، کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگنا. پھر ایک مسلم کی حدیث ہم کو ملتی ہے کہ آپ کا ارشاد ہے، جو شخص مدینہ میں قیام کے دوران آنے والے مصائب پر صبر کرے گا، یعنی مصیبتوں پر، تو میں اس کے لیے سفارش کروں گا. تو یہ 9 اعمال ایسے ہیں جو قیامت کے روز انسان کے شفاعت کا باعث بنیں گے. اب ہر انسان اپنے اپنے بارے میں سوچ لے کہ وہ ان میں سے کیا کچھ کر رہا ہے، یا پھر وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے شفاعت کے بارے میں. اور شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے سفارش کرنا، خواہ اچھی ہو یا بری. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یقل له نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یقل له کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. جو شخص کسی کے لیے اچھے سفارش کرے، خواہ قبول ہو یا نہ ہو، اسے اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا، اسے اس کے گناہ میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفارش کرو ثواب پاؤ گے، یعنی اگر آپ اپنے کسی بھائی کی سفارش کر دیتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا، یعنی کوئی نیک کام کے لیے، اچھے کام کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتے بھی سفارش کر چکے، انبیاء بھی سفارش کر چکے، اہل ایمان بھی سفارش کر چکے، اب کوئی باقی نہیں رہا سوائے ارحم الراحمین کے. چنانچہ اللہ تعالیٰ جہنم سے اپنی مٹھی بھر کر لوگوں کو نکالیں گے، یہ وہ موحد لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا لیکن ایمان لائے تھے، انہیں اللہ پر ایمان تھا. یہ مسلم کی حدیث ہے. اور شفاعت برحق ہے، انہیں شفاعت ہوگی، لیکن اس کے لیے صحیح عقیدہ رکھنا ضروری ہے. حماد بن زید کہتے ہیں، میں نے عمرو بن دینار رحمہ اللہ سے پوچھا، کیا آپ نے جابر بن عبداللہ کو اللہ کے رسول سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سفارش کی وجہ سے جہنم سے نکالے گا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث سنی ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے جابر بن عبداللہ نے اپنے دونوں کانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سفارش کے بعد جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. تو شفاعت کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ ٹھیک ہے، شفاعت ہوگی لیکن اللہ کے اذن سے ہوگی، اللہ کی اجازت سے ہوگی. اور یہ سوچ رکھنا، یہ مشرکانہ عقیدہ ہو جائے گا. کیا مشرکانہ عقیدہ ہوگا؟ کسی نبی، ولی، قطب، ابدال، کوئی عالم یا کوئی شہید یا پیر و مرشد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے جسے چاہیں گے بخشوا لیں گے اور اللہ ان کی سفارش رد نہیں کر سکتا، یہ سراسر مشرکانہ عقیدہ ہے. ایسے عقیدے سے ہمیں بچنا چاہیے. اس وقت پھر ایسے لوگوں کے لیے کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا. اور صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہ کسی کو شفاعت کی اجازت دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی کی شفاعت قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آپ خود قرآن میں، ہم سب نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ اس روز کوئی نفس کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا اور فیصلے کا اختیار اس روز صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. سورہ انفطار. آیت الکرسی ہم روزانہ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہوں گے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے. سورہ یونس.
قل للہ شفاعت جمیع لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون, کہہ دیجیے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ تعالیٰ ہی ہے, زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے, پھر تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. سورہ زمر. تو قیامت کے روز صرف وہی شخص شفاعت کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے, اور صرف اسی کے لیے سفارش کی جا سکے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا, قیامت کے روز کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس سفارشی کی بات اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آئے. سورہ طہٰ. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له, اور اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی سفارش کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو. سورہ سبا. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنی, جب وہ دن آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی سوائے اللہ کی اجازت کے. سورہ ہود. تو یہ ساری آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دیں گے اور جس کو اجازت دیں گے وہی کر سکیں گے. پھر اس دن فرشتوں کو بھی تکلم کی اجازت نہ ہوگی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, جس روز جبرائیل اور ملائکہ سب بستہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ٹھیک بات کہے. تو پھر ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا. اللہ تعالیٰ کی جس کے لیے مرضی ہوگی اللہ تعالیٰ اسی کے لیے اجازت دیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے, اور وہی سفارش کر سکے گا, اور جس کے لیے چاہیں گے اسی کے لیے ہو سکے گی. پہلے اللہ کے رسول شفاعت کریں گے, پھر اس کے بعد دوسرے انبیاء, ملائکہ اور مومن لوگ سفارش کریں گے. شہید اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی سفارش کروائے گا. صحیح حدیث ابن ماجہ کی کہ مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے نزدیک شہید کو 6 فضیلتیں حاصل ہیں. اس کا خون گرتے ہی اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے, جنت میں اسے اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے, عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے, قیامت کے روز بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا, ایمان کا لباس پہنایا جائے گا, اور موٹی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا. اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کی سفارش کا حق دیا جائے گا. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, یہ بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی. سورہ ملک بھی, روزہ اور قرآن بھی قیامت کے روز سفارش کریں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے, الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, یقول الصیام ای ربی منعته الطعام وشہواتی فشفعنی فیہ, ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعان, رواہ احمد والطبرانی, حدیث صحیح. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روزہ اور قرآن کے قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا, اے میرے رب, میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا, لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا, اے میرے رب, میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا, لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. یہ حدیث بھی صحیح ہے. اور ایک اور صحیح حدیث ہے کہ جہنم سے 3 بار پناہ مانگنے اور جنت کا 3 بار سوال کرنے ان کی بھی سفارش قبول کی جائے گی. تو لہٰذا کثرت سے نوافل پڑھنا, سورہ ملک کی تلاوت کرنا, سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرنا, یہ سب کیا ہے؟ ایسے اعمال ہیں جو سفارش کروانے کا سبب بنیں گے, یہ باعث بنیں گے. تو آپ اصل جو کام ہے پھر وہ کام کریں, یا ہم سب وہ کام کریں جو ہم کو صحیح احادیث سے پتہ چلتے ہیں, اور جو سنی سنائی باتیں ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بھی بات ہماری زبان سے نکلی ہو وہ حق ہو, اور اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے درجات بلند فرمائے, ہماری تمام باتوں کو, ہمارے کاموں کو قبول فرمائے. کیونکہ یا رب العالمین, ہم جو بھی بات کر رہے ہیں صرف تیری رضا مندی کے لیے اور صرف تیرے بندوں کو حق بات پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں. اس میں ہمارا ذاتی نہ کوئی کمال ہے نہ ہماری ذاتی کوئی کوشش ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہے. اور جو حق ہم سمجھے ہیں اللہ تعالیٰ, ہم چاہتے ہیں کہ وہ حق دوسروں تک بھی پہنچے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے, اوروں کو بھی دکھلا دے, بس یہی سوچ ہے. اسی بنا پر ہر وہ بات جو صحیح لگتی ہے وہ سب تک پہنچائی جا رہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کا حال خوب جانتا ہے. اگر ہماری نیتوں میں کہیں کوئی شک اور شبہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف فرمائے اور ہماری نیتوں کو خالص کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن إنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين